لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مومن کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر درس اخلاق کا یہ سلسلہ جو برادران نے جاری کیا یقیناً مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم شاید اس بات کا نہ مستحق ہے اور نہ اس قابل ہے کہ اس سلسلے کو جس بزرگوار کے ذریعے سے جاری کیا گیا حجت الاسلام المسلمین غلام عباس رئیسی صاحب یقیناً وہ بندے کے لیے بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور حوزہ علمیہ میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اردو زبان بولنے والے علماء کے درمیان الحمدللہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس کے اوپر حتی افتخار کیا جا سکتا ہے کہ خداوند کریم نے اتنی عالم اور باعمل شخصیت ہمیں نصیب فرمائی. میں اس کو دوستوں کا صرف جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حسن ظن ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ دوستوں کا یہ حسن ظن رہا کہ آغا کے بعد انہوں نے حکم دیا مجھے کہ میں اس سلسلے کو جاری کروں. لیکن جیسا کہ آپ مستحضر ہیں آپ کو علم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور ماہ مبارک رمضان میں چونکہ آغا تشریف نہیں رکھتے لیکن ساتھ ساتھ مشکل یہ ہے کہ کچھ مصروفیات چونکہ پہلے سے طے ہو جاتی ہیں لہذا شاید ماہ مبارک رمضان میں اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ رہ سکوں. رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ خود آغا موجود ہوں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو خدا ان کو صحت و طول عمر عنایت کرے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں. انشاءاللہ ہمیں بھی اگر خدا نے توفیق دی تو آغا کے محضر سے استفادہ کریں گے. آغا کی ایک تو غیاب میں کہوں گا اور دوسرا یہ کہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاید ایک یا دو جلسات سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں نہ رہ سکوں, میں چند ایک گفتگو آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ درس اخلاق جب کہا جاتا ہے تو درس اخلاق سے بنیادی طور پر مراد کیا ہے, یعنی کیا سوچ کر ہمیں درس اخلاق میں آنا چاہیے, بنیاد کیا ہے درس اخلاق کی. ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہو سکی کہ ہم حوزہ علمیہ نجف کی فضا کو تجربہ کر سکتے اور وہاں دیکھ سکتے کہ وہاں پر کیا سلسلہ ہے, لیکن جو خدا نے توفیق ہمیں عنایت کی اور حوزہ علمیہ قم کی فضا میں ہمیں سانس لینے کا اور دروازہ حضرت معصومہ السلام علیہا سے کچھ خیرات علمی حاصل کرنے کا جو موقع میسر آیا. اہم ترین چیز یہ یاد رکھیے گا، اس کو اپنے ذہنوں میں ایک اہم نقطے کے عنوان سے محفوظ کیجیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں، لازمہ اور ملزوم رکھتے ہیں. جاہل انسان سے روحانی رشد کا تصور رکھنا تقریباً محال ہے، اس لیے کہ جہل روحانی رشد میں معنی کے عنوان سے علماء نے، ائمہ نے، حتیٰ قرآن کی آیات سے ہمارے پاس استفادہ ہوتا ہے کہ جہل انسان کے معنوی رشد کے درمیان حائل ہے، معنی ہے. لہذا یہ ناممکن ہے کہ کسی شخص کو جہل کے ساتھ رشد معنوی حاصل ہو جائے، روحی اور معنوی طور پر وہ رشد کر سکے، کسی اعلیٰ مقام پر جا سکے، یہ ناممکن ہے. معنوی رشد کے لیے، روحی رشد کے لیے عقلی رشد کا ہونا ضروری ہے. یعنی عقل جس وقت کمال کی طرف سفر طے کرتی ہے تو روح کمال کی طرف سفر طے کرتی ہے. یہ علم جو انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، رشد اور تکامل کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ علم وہ ہے جو ہمارے وجود سے عمل کی صورت میں اپنا ظہور دے. اگر علم میرے وجود سے عمل کی صورت میں ظاہر نہ ہو، ایسا علم علم نافع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا. مثلا مجھے نماز کے بارے میں علم ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو علم بے صلاۃ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. مجھے علم ہے واجبات کی ادائیگی کا، میں جانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ ایمان، یہ علم میرے وجود سے اگر ظاہر نہیں ہو رہا تو وہ جان لینا، وہ علم میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. محرمات سے پرہیز، مجھے یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، لیکن میں اپنے وجود سے اس محرم کو روک نہیں پا رہا، تو اس کا جاننا مجھے کوئی روحانی ترقی عطا نہیں کر سکتا. وہ علم جو میرے اندر ہے، جو مجھے معلوم ہوا، وہ میرے وجود میں سے کیسے اپنے آپ کو ظہور دے گا، اسی شے کا نام اخلاق ہے، اسی شے کو سلوک اللہ کہتے ہیں. سلوک اللہ، عرفان، اخلاق، یہ کوئی عجیب شے نہیں ہے، یہ کوئی مشکل مراحل نہیں ہے، آسان سی بات. جو آپ جانتے ہیں اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ سالک اللہ ہیں، آپ عرفان کے راستے پر ہیں، آپ اخلاق کے مدارج کو طے کر رہے ہیں. حتیٰ وہ علم کہ جو رشد معنوی کے لیے ضروری ہے، اب یہ علم بالآخر کسی ظرف میں آتا ہے، وہ تفصیلی بحث ہے، اس کے لیے کبھی خدا نے اس طرح کا کوئی موقع میسر کیا کہ ایک سلسلہ گفتگو، جب میرے بھی ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے ایک طولانی مدت تک گفتگو کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ سٹیج وائز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علم کا ظرف کیا ہوتا ہے. لیکن جس مطلب میرے اندر کہیں تو علم کنٹین ہو رہا ہے. اب یہ جہاں علم کنٹین ہو رہا ہے، یہ ظرف اگر پاکیزہ نہ ہو، پاک نہ ہو، تو وہ علم جس کو میں کنٹین کرنا چاہ رہا ہوں اس ظرف میں باقی نہیں رہتا. یعنی کیا؟ ہم نے جس ظرف کے اندر اس علم کو رکھنا ہے کہ یہ علم بعد میں عمل کی صورت میں ہمارے وجود سے اپنے آپ کو ظاہر کرے، وہ کنٹینر اس کا پاک ہونا چاہیے. اور اس کنٹینر کو پاک کرنے والی چیز کا نام ہے تقویٰ. پس اگر تقویٰ نہ ہو اور انسان علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے तो या ये इल्म आता ही नहीं है, आलिम नहीं बन पाता, अगर आ जाए तो अमल की सूरत में ज़हूर नहीं करता, और अगर शख्स फिर भी मुतवज्जे ना हो तो या ये इल्म हासिल होने के बाद फरामोशी का शिकार हो जाता है, या शख्स में इन्हिराफ का बायस बनता है। अब मैं अगर आपको मिसालें देने लग जाऊं तो बिलाखिर एक बाब है ये भी पूरा, लेकिन हमारे लिए ये सारे के सारे मकामात मकामात इबरत हैं, हमें इससे इबरत लेने की जरूरत है। तारीख में बेतहाशा वाकयात, बलअम बाउर अगर आपने नाम सुना हो, यहूदियों का बनी इसराइल का आलिम, इसी तरह से हिकायात उलमा में एक बहुत सारी हिकायात मौजूद हैं, उनको छोड़कर मौजूदा दौर में हमारे आसपास हमारे अतराफ में बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिल जाती हैं कि हम जानते हैं कि फला शख्स आलिम था, फाजिल था, उसने बहुत सारी किताबें लिखी, वो मसलन इस्लामी इकदार से हत्ता इनकलाब इस्लामी वगैरह वगैरह से मुदाफे था, और आखिरी उम्र में वो तशय्यो के मुखालिफ हो गया, असल दीन का मुखालिफ हो गया। अब ये जो मराहिल हैं, इन मराहिल को समझने के लिए मेरे और आपके लिए इबरत का मकाम क्या है, मेरे और आपके लिए इबरत का मकाम ये है कि इतना आलिम, इतना फाजिल, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार शख्स जब इन्हिराफ का शिकार हो सकता है तो मुझ जैसा अदना तालिब इल्म क्या हैसियत रखता है कि वह अपने लिए यह तसव्वुर कर ले कि मैं इन्हिराफ का शिकार नहीं हो सकता। लिहाजा उलमा ये फरमाते हैं कि जहां तहसील इल्म जरूरी है रूहानी और मानवी तरक्की के लिए, वहीं पर तरबियत के मराहिल को गुजारना भी जरूरी है। उलमा में खास तौर पर और आवाम में आम तौर पर ही उलमा ने कौम में दर्स अखलाक के सिलसिले जारी किए, और वाकयान बाज़ दर्स अखलाक ऐसे रहे तारीख में कि जिनके आसार आज तक देखने में आते हैं। आयतुल्लाह अहमदी मियाँ जी रज़वानुल्लाह ताला अलैह, आयतुल्लाह सादत परवर पहलवानी रज़वानुल्लाह ताला अलैह, आयतुल्लाह खुद अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, आयतुल्लाह शाह आबादी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, बाद में आने वालों में मौजूदा यानी खुद इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम बुजुर्गान के रहे हैं, और आज भी अगर आप उनके सरजमीन पर लेकर जाएंगे तशरीफ तो आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी, आयतुल्लाह हसनज़ादा आमली, आयतुल्लाह जवादी आमली और बहुत सारे मुख्तलिफ उलमा के आपको जलसात अखलाक के मिलेंगे। अच्छा, जलसात अखलाक में या किसी भी, मैं अलबत्ता ना अपने आप को कह सकता हूँ ना काबिलियत रखता हूँ, लेकिन किसी भी उस्ताद अखलाक के दर्स में शिरकत का जो असल उनवान होता है, मैं इसको फिर दोहराऊँगा कि ना मेरी ये हैसियत है और ना मैं इसकी काबिलियत रखता हूँ। मैं आपसे मिसाल क्या है, आप सिर्फ इतना कह लें कि शायद एक डिग्री ऊपर की हैसियत से एक बात आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ मुबाहसे के उनवान से, वरना मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपने आप को किसी भी उनवान से ये कह सकूँ कि मैं उस्ताद अखलाक हूँ, ना मेरी हैसियत है और ना मैं हूँ, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आपसे एक बात डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमने वहाँ सीखा वो आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन जो वाकई उस्ताद अखलाक हैं, उस्ताद अखलाक के दर्स में शिरकत का माना सिर्फ ये नहीं है कि आप आएँ उस दर्स अखलाक के उस्ताद से बातों को सुने और उस वक्त आपके ऊपर फ़र्ज़ करें कोई कैफियत तारी हो भी जाए और जाते जाते घर आप सब कुछ भूल जाएंगे क्या हुआ था, ये दर्स अखलाक नहीं है। ऐसे दर्स अखलाक में आप 1000 साल भी अगर शिरकत करते रहेंगे कोई असर नहीं होगा। दर्स अखलाक की जो असल है वो ये कि आप सबसे पहले मरहले में उस उस्ताद अखलाक के साथ एक ज़हनी हमाहंगी ईजाद करें, उसकी फिक्र को समझने की कोशिश करें, उसका जो रवेशकार है उसको समझने की कोशिश करें कि ये उस्ताद अखलाक किन मराहिल को तवज्जो से बयान कर रहा है, और फिर असातीद मामूलन अपने दर्स अखलाक में कुछ नुकात अमली की तरफ इशारा करते हैं कि मसलन ये काम होना चाहिए, ये चीज़ की जानी चाहिए। अपने ही दर्स अखलाक में वो आपको कोई नुक्ता बताएंगे कि मसलन फला चीज़ ज़रूरी है, इस पर ज़रूर अमल करो। कम अज़ कम भी जिस दर्स अखलाक में आपने वो बात सुनी سے لے کر اگلے درس اخلاق تک اس نکات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. کم از کم اگر فرض کریں ایک ہفتے کا فاصلہ ہے تو حد اقل ایک ہفتے تک اس نقطے پر یا اس بات پر عمل کریں. اسی کو دستور العمل کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ کر کے ہفتے ہفتے کی ٹریننگ کے ذریعے سے آپ کے اندر صفات خوب جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. اسی طرح سے درس اخلاق میں استاد کیا کام کرتا ہے, کچھ رضائل اخلاقی کی طرف اشارہ کرتا ہے. بعض اوقات ہم بعض اخلاقی رضائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, ہماری نظر میں وہ برائی ہی نہیں ہوتی, اور جب ہماری نظر میں برائی نہیں ہوتی تو یقیناً ہمارے اندر اس کے لیے کوئی معنی بھی کوئی حائل نہیں ہوتا. لازمات میں جس چیز کو برا نہیں سمجھتا, میں جس چیز کو غلط نہیں سمجھتا, میں جس چیز کو گناہ کنسیڈر ہی نہیں کرتا, میرے اندر اس سے رکنے کی کوئی خاص کیفیت ایجاد نہیں ہوتی. اب میں یہاں پر ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حدیث بہت خوبصورت ہے, یعنی واقعا اس حدیث کو کم از کم اپنے ذہن کے اس گوشے میں رکھیں کہ جو ہمیشہ آپ کو یاد رہے. فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, کسی بھی نیکی کو کار خیر کو چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا ہے کہ خدا کی رضا اسی کام میں پوشیدہ ہو. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہمارے یہ مسائل ہیں کہ ہم پہلے ہی یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا, بات اس سے ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے. کسی بھی چیز کا نتیجہ اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کہ میرے کام کا یہ نتیجہ نکلے گا, تو گویا آپ نے خدا کو اس نتیجے میں مؤثر قرار نہیں دیا. جب آپ نتیجہ 100% خدا پر چھوڑ دیں گے تو جو چیز آپ کی طرف رہ جاتی ہے وہ صرف عمل ہے. آپ کا اور میرا کام کیا, عمل کرنا, اس کام کو نتیجہ عطا کرنا خدا کا کام. لہذا مجھے کام کرتے ہوئے اس شے کے یا اس عمل کے نتیجے کو بالکل ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے. مثلا آپ نے کہا یہ میں چھوٹا سا کام ہے, میرے اتنے سے کیا ہوگا, اور یہ سوچ کر آپ نے چھوڑ دیا. ہمیں نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو میں چھوٹا کام سمجھ رہا ہوں اس بارش کا پہلا قطرہ ہو جس نے پوری زمین کو سیراب کر دینا. نہیں معلوم, بارش کا پہلا قطرہ, اب یہ ہے بعض کہانیوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بارش کا ہر قطرہ اگر یہ سوچے کہ میرے وجود سے اس خشک زمین پر کیا اثر ہوگا تو بارش نہیں ہوگی. لیکن اپنے وجود کو فنا کر کے ابتدا کرنے والا قطرہ کہ جو پہلا ٹپک جاتا ہے, اپنے پیچھے پورا ایک سلسلہ باران لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ جو اسی زمین کو, جس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیراب نہیں کر سکتا, حتیٰ بعض اوقات سیلاب کی کیفیت ایجاد کر دیتا. لہذا یہ جو عمل, اب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ساری باتیں تفصیل چاہتی ہیں کہ شیطان کہاں پر حائل ہوتا ہے, کیسے حائل ہوتا ہے, کن باتوں کو یہ اگر انسان کے اذہان میں رہیں تو بہت سارے کار خیر کو انجام دے سکتے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, نتیجے سے ڈرانے والی ہر فکر شیطان کی ہوتی, ہر فکر شیطان کی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نتیجے میں آپ کو مؤثر قرار دے رہا ہوتا ہے, تمہارے کرنے سے یہ ہوگا, تمہارے یہ کرنے سے نہیں ہوگا. وہیں پر سوچنے کی, یعنی اپنی اس فکر کو جو جواب دینا ہے, شیطان کے وسوسے کو جو جواب دینا ہے, وہ یہ ہے, نہ کسی کام کے کرنے میں میری کوئی حیثیت ہے, نہ کرنے میں میری کوئی حیثیت ہے. میں ہزار کسی کام کو کرنا چاہوں اگر اذن خداوندی نہ ہو, اس میں نہیں ہوگا. بس میرے چاہنے نہ چاہنے کا کوئی تصور نہیں. لہذا جب ہم خدا کو مؤثر مان لیتے ہیں کاموں میں تو کام آسان ہے. لہذا آپ فرمایا کہ کسی بھی کار خیر کو چھوٹا نہ سمجھو, ہو سکتا ہے خدا کی رضا اسی کام. اب اگر ہم اپنے اطراف میں تلاش کریں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے کار خیر ایسے ہیں جو ہم انجام دے سکتے تھے لیکن ہم نے چھوٹا سمجھ کے. خدا کی رضا کو بڑے کاموں میں تلاش نہ کریں. جس شے کو آپ جتنے خلوص کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اسی کام میں خدا کی رضا اتنی ہی قوت کے ساتھ موجود ہے. جو لوگ ایران کی زیارات پر جا چکے ہیں اور جنہوں نے ایران کی زیارات میں نیشاپور کی زیارات میں ایک خاتون کی قبر کی زیارت کی جس کا نام بی بی شتیتہ ہے, انہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا, ویسے بھی ذہن میں ہوگا. جو حضرات نہیں جا سکے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو ان زیارات کی توفیق عنایت کرے. میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یقیناً آپ میں سے بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں واقعہ موجود ہے. کیا ایک خاتون بڑھیا بہت ہی کم تھوڑا سا خمس اپنا دے رہی ہے اس شخص کو جو خراسان سے سونے درہم و دینار کے انبار لے کر جا رہا ہے امام کے پاس. بڑھیا سے جسے کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے اس نے رکھ لیا, لیکن امام کے حضور پیش کرتے ہوئے اب اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پیسہ, یہ ایک چھوٹا سا کپڑا, اس کی کیا حیثیت ہے. امام نے وہ سارے درہم و دینار سائڈ پہ کر دیے. امام نے فرمایا مجھے وہ کپڑا اور وہ تھوڑا سے پیسے دکھا, وہ میرے سامنے رکھ جو اس خاتون نے بھیجا, اس لیے کہ کم ہے لیکن خلوص کے ساتھ بھیجا. اس کم کی قیمت ہے, حیثیت ہے اس کی, کہ جو دکھاوے کے لیے بھیجا گیا حیثیت نہیں. لہذا بڑے ہونے میں اول تو تلاش نہ کرو. بعض اوقات یہی چھوٹے میں, یعنی اگر اس پہ بحث ہم شروع کر دیں مفصل تو ایک بری گفتگو ہے. یہ چھوٹا کام بعض اوقات کیوں رضا لیے ہوئے ہوتا ہے, اس لیے کہ چھوٹے کام میں ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے. جو آپ کے عمل کو ریاکاری سے بچا لے گا وہ خلوص ادا کرے. جیسے ہی آپ کے کام میں ریا آ جاتی ہے ویسے ہی اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. اب جتنا بڑا آپ نے ہسپتال بنا دیا, جتنے بڑا آپ نے مسجد کا مینار بنوا دیا, جتنا بڑا آپ نے حسینیہ امام بارگاہ تعمیر کروا دیا, لیکن اگر ریا کا عنصر موجود ہے تو ثواب. حدیث کا دوسرا حصہ فرمایا کسی گناہ کو کم نہ سمجھو, ہو سکتا ہے خدا کا غضب ہماری زندگی کے عام مسائل ہیں, عام مسائل, شادی بیاہ گھر کے اور بہت سارے امور میں, وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, ذرا سی بے پردگی سے کیا ہو جاتا ہے مثلا, ذرا سے گانے بجانے سے کیا ہو جاتا ہے, سے لے کر سلسلہ آگے چلتا ہے. نہیں معلوم ہمیں کہ اس چھوٹا سا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے خدا کا غضب اسی کام میں پنہا. میری حیثیت نہیں کہ میں یہ جملہ کہوں, لیکن عرفا کے یہ جملے ہیں. وہ کہتے ہیں جب انسان اس بات کو درک کر لیتا ہے کہ میں کس کے محضر میں ہوں, اصل میں کوئی گناہ چھوٹا رہتا ہی نہیں ہے بالنسبت بذات, اصل میں گناہ کے چھوٹے ہونے کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس ذات پروردگار کے محضر کو درک کر لینے کے بعد اصل گناہ کے چھوٹے ہونے کا تصور باقی نہیں رہتا. لہذا یہ تصور بہرحال نسبت تناسب موجود ہے, بعض گناہوں کو کبیرہ کہا گیا. بعض گناہوں کو کبیرہ کہا گیا, بعض کو صغیرہ کہا گیا, بالنسبت ہے اپنی جگہ ایک بحث. لیکن جہاں ہم نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا وہیں پر ہم اپنے لیے شیطان کے ورود کے دروازوں کو کھول دیتے. یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہ یاد رکھیے گا, یہ شیشے میں پڑے ہوئے بال کی طرح سے ہوتے ہیں. آپ اگر فرض کیجئے کوئی اینٹیک لے کر آئے ہیں بہت قیمتی ہے, کب تک قیمتی ہے؟ اس وقت تک قیمتی ہے جب تک اس میں کوئی بال نہیں ہے, کوئی نشان. بعض اوقات وہ ڈیفیکٹڈ پیس ملتے ہیں بازار میں, उसी कंपनी का बना हुआ होता है, वही मटेरियल इस्तेमाल हुआ हुआ होता है, सब कुछ वही। कि अगर आप इसको उसके शोरूम से जाकर खरीदेंगे तो हजारों और लाखों रुपए का मिलेगा, लेकिन यहां इस शॉप में डिफेक्टेड के नाम से जब लेने जाएंगे तो वही कोड़ियों के नामों होता है। क्या फर्क है? बाज़ औकात यह है, बाज़ औकात डिफेक्ट इतना छोटा सा होता है कि वो महसूस करने के काबिल नहीं होता, लेकिन जौहर शनास निगाहें जानती हैं कि डिफेक्ट की क्या कीमत होती है, डिफेक्ट लेस की क्या कीमत होती है, वो चीज़ जिसमें डिफेक्ट ना हो उसकी क्या अहमियत होती है। हमारे और आपके जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ें ज़रा से डिफेक्ट से बेअर्जिश हो जाती हैं। कैसे मुमकिन है कि खुदा के हुजूर मेरा वजूद डिफेक्ट से भरा हुआ हो और मैं ये तसव्वुर कर लूँ कि ये इंदल्लाह मकबूल हो जाएगा? फिर मैंने उस खरीदार की कैफियत को पहचाना नहीं है, मैंने उसको मुश्तरी नहीं समझा। जौहर शनास वो कीमत पहचान, इल्म अपने अंदर एक जौहर है, अखलाक एक जौहर है। खुसूसन मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, आपकी इफ्फत और इस्मत जौहर है, इस जौहर की कीमत को पहचान। तालिबन शेख बहाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के जमाने का वाकया है कि एक तालिब इल्म आपके पास फ़क्र और फलाकत और परेशानियों से परेशान होकर एक मरतबा आपकी खिदमत में आया और उसने आकर कहा कि अल्लामा मैं बड़े अरसे से तालीम हासिल कर रहा हूँ, दीनी तालीम इल्म हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी फ़क्र फलाकत का शिकार हूँ। क्या क्या चाहते हो? क्या आप मुझे कुछ दिरहम को दिनार को जैसी चीज़ दें ताकि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें कोई बेहतरी आए? अल्लामा ने पहले उसको बड़ा समझाने की कोशिश की कि देखो इल्म बेअर्जिश नहीं होता वगैरह वगैरह, लेकिन वो देखा कि इसको अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा। आप अंदर गए और अंदर जाकर आपने दो सफ़ेद से पत्थर लाकर उसको दे दिए। उसने शिकायत की कि ये इल्म मेरे किसी काम नहीं आ रहा, दो रोटियाँ भी मुझे इस इल्म से हासिल। कहा जाओ ये दो पत्थर लो और इससे जाकर दो रोटियां ले लो। तंदूर पे गया, जाकर उसने उस पत्थर के एवज दो रोटियां मांगी। उसने पहले उस तालिब इल्म को देखा, पत्थर को देखा, पत्थर वापस दे के आधी रोटी उसने तोड़कर कहा ये ऐसे ही ले जाओ, ये पत्थर इसकी रोटी नहीं आती। ये बड़े परेशान हुआ कि जिस पत्थर की दो रोटियां भी नहीं आती मुझे दिया भेज दिया यहाँ पे वापस आ। काजी उसने सदक़े के तौर पर आधी रोटी दे दी है लेकिन इस पत्थर के बदले रोटी नहीं। कहा अच्छा कोई मसला नहीं। कहा जाओ फला दुकान पर जाकर उससे कहो कि मुझे इसके बदले कपड़ा दे दो। ये हैरान, जिस पत्थर की रोटी नहीं मिली उसके कपड़ा कहाँ से मिलेगा? गया वहाँ पर भी तकरीबन ऐसे ही वाकया पेश आया, दो तीन जगह उसको भेजा और आखिर में कहा क्या जाओ फला जौहरी की दुकान पर। अब ये तालिब इल्म अजीब शशोपंज का शिकार कि जिस पत्थर की दो रोटी नहीं आती उसको मैं जौहरी की दुकान पर ले जाकर क्या करूं? खैर अल्लामा ने कहा था, अदब का लिहाज था, पत्थर उठाया हुआ आ गया जौहरी की दुकान पर रखा, कहा कि भाई इसकी क्या कीमत है? उसने पत्थर को देखा, तालिब इल्म को देखा, उसे कहा कि आप आलिम दीन हैं, आप तालिब इल्म हैं, लिहाजा मैं आप पर शक नहीं करूँगा, वरना आप जैसे फ़कीर आदमी के पास इतने कीमती पत्थर अगर होते तो मैं पुलिस बुलवा लेता। अब ये भी चौंका कि तू क्या बात करो। उसने दोबारा पूछा कहा क्या कहना चाहते हो? उसने कहा ये अलमास है, सिर्फ तराशा हुआ नहीं है, अगर ये तराशा हुआ हो کئی گنا اس کی قیمت ہو جائے گی. یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ ہیرا ہے. اور آپ کے علاوہ کوئی اور لے کر آتا تو میں سمجھتا کہ یعنی آپ جیسا فقیر آدمی ہوتا اور یہ لے کر آیا تو میں سمجھتا چوری کی ہے. اب جب یہ سارے گفتگو کی تو اب سمجھ میں آنا شروع. واپس آیا دوڑتا ہوا, کہا میں سمجھ گیا آپ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جو جوہر میرے پاس ہے اسے جوہر ہی خود بخود پہچانے گا. ضروری نہیں, ضروری نہیں ہے کہ جو جوہر آپ کے اندر موجود ہے ہر بازار میں اس کی قیمت لگے. جوہر کی قیمت بازار جواہرات میں لگا کرتی ہے. جن کو پہچان نہیں ہوتی وہ قیمت نہیں لگتی. بس آپ اپنی عفت کی, آپ اپنی عصمت کی قیمت اگر دنیا کے اس بازار میں لگوانا چاہتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہوگی, ٹھکرا دیا جائے گا, دو روٹی بھی آپ کو کوئی نہیں دے گا. لیکن جو اس کا اصل خریدار ہے وہ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس قیمت ہے آپ کی عفت اور عصمت کی. اور یقین کر لیں اس بات کا کہ آپ کی عفت اور عصمت کا حقیقی خریدار ہے, اور جو قیمت اس کے پاس ہے اس سے بڑی قیمت دنیا میں آپ کو کوئی نہیں عطا کر سکتا. سعادت دنیا بھی اور اخروی ہے, ورنہ صحرا میں پڑے ہوئے وہاب قلبی کی قیمت کس کو معلوم تھی؟ جوہری کو معلوم. جوہری ہے جس جوہری جانتا ہے, جوہری کو پتا ہے کہ یہ وہاب قلبی کون سا جوہر ہے. لہذا جو خریدار ہے اس کی طرف متوجہ رہے. ہو سکتا ہے پوری دنیا میں آپ کی اس عفت اور آپ کی عصمت کو کوئی خریدار نہ بن سکے, کسی کی نظر میں اس کی اہمیت نہ ہو, لیکن وہ خریدار ہے. اور عرض کیا میں نے کہ اس سے بہترین خریدار کوئی نہیں. لہذا کیا فرمایا, کسی گناہ کو, یہ جو گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کر انجام دو گے, یہ تمہاری اس عصمت کے پیالے میں وہ بال لے کر آ جائے گا کہ اس کی ویلیو. بس جب تک اس کی حفاظت کر سکتے ہو اس کی حفاظت, جتنا پاکیزہ یہ ظرف رہے گا اتنا اس کا خریدار منتظر. حدیث کا آخری حصہ فرمایا کہ کسی انسان کو چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا ہے اللہ کا ولی. ہمارے اپنے سٹینڈرڈ سے, خدا کے اولیاء الہیوں, اولیاء الہی کو لباس سے نہیں پہچانا جاتا, اولیاء الہی کو حتیٰ گفتار سے نہیں پہچانا جاتا, اولیاء الہی کو رفتار سے پہچانا جاتا. اس سے ہٹ کر کے پروردگار, ابھی اپنی جگہ ایک بحث ہے لیکن میں صرف اشارہ کروں گا کہ کبھی غور کریں اس بات پر کہ خداوند کریم ہم سے جو عمل چاہتا ہے وہ اس کی ذات غنی ہے. وہ اپنے لیے نہ عبادت چاہتا ہے نہ کوئی اور عمل, اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. تو وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے کو سامنے رکھ کر وہ اپنے لیے عمل کو انتخاب کرتا ہے؟ وہ پیمانہ کہ جس کو سامنے رکھ کر پروردگار کسی عمل کو اپنے لیے قبول کرتا ہے وہ پیمانہ عوام ہے, وہ پیمانہ لوگ ہیں, انسان ہیں. ہمارا دوسرے انسانوں سے جو رویہ ہے, جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ رفتار پیش کرتے ہیں, وہ پیمانہ ہے کہ جس کو خداوند اپنے لیے قبول. میں اپنی ذات میں جتنا مرضی نمازی پرہیزگار ہو جاؤں, میں اپنی ذات میں چاہے جسے کہتے ہیں کہ قائم باللیل صائم بالنہار رہوں, اپنی ذات میں میں کتنا ہی خمس و زکوٰۃ عطا کروں, اپنی ذات میں میں جتنے مرضی یہ کام کر لوں, کسی کام کی اپنی جگہ میں اہمیت موجود ہے. لیکن آپ فرق دیکھیے, میری وہ نماز جو میں تنہائی میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اسے پروردگار اہمیت دیتا ہے, لیکن وہی نماز جب میں مسجد میں آ کر پڑھتا ہوں 70 گنا اہمیت دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی میں جو میری نماز ہے اس میں میں ہوں اور میری ذات ہے, لیکن اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے میرے اطراف میں لوگ ہیں. मस्जिद के दरवाजे से लेकर मेहराब तक मैं लोगों के साथ क्या सलूक करता चला आया हूँ, ये मेरी नमाज के मेयार को काबिल होने या नाकाबिल होने के मरहले में दाखिल करेगा। लिहाजा मसाइल हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ तवज्जो रहने की ज़रूरत है। पहला मरहला याद गुफ्तगू निकल आई तो इशारा कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह सब नमाजी और जमात नमाज पढ़ने वाले आदमी हैं, कुछ ये नुकात आपके जहन में रहने चाहिए। जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए हैं ये याद रखिएगा कि ये खाने खुदा है। अगर आप यहाँ पर मेहमान खुदाबंद हैं तो हर दूसरा शख्स भी मेहमान खुदा है, हर शख्स मेहमान खुदा है। आपका रवैया हर शख्स के साथ अल्लाह के मेहमान के साथ रवैया है। इस मस्जिद के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, क्या आप मस्जिद को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ सकते हैं?
नहीं समझ सकते।
क्या आप मस्जिद में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकते हैं? सर रख भी नहीं सकते। मस्जिद की प्रॉपर्टी को आप हत्ता मस्जिद से बाहर लेकर नहीं जा सकते, आपका कोई हक नहीं। जब तक ये मसलन तस्बीह मेरे हाथ में मेरी जाती है, जाती है और मैं इसके मालिकाना हकूक रखता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे जहन में ये बात आई, दिल में मैंने ये कस्ट कर लिया कि वक्फ़ तो लिल मस्जिद, मैं इस बात इस तस्बीह को वक्फ करता हूँ मस्जिद से, मस्जिद के लिए, मेरे मालिकाना हकूक ख़त्म हो गए। अब ये तस्बीह जिसने पहले उठा ली उसका हक है। याद रखिएगा मस्जिद में जो हक कायम है वो हक औलवियत है, हक औलवियत है। सिर्फ वो जगह जहां पर किसी के हक औलवियत की वजह से नमाज जमात में खलल आता हो वहां पर आपको हक हासिल है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर लें कि भाई आप यहां से हट जाए। मसलन शख्स है, मुसाफिर है, जानता नहीं है, चार रकती नमाज में पहली सफ़ के दरमियान में खड़ा हुआ है। अब अगर आप जानते हैं कि ये शख्स मुसाफिर है और आपको पता है कि दूसरी रकत के बाद इससे मुतसिल अफराद की नमाज जमात की ख़राब हो सकती है, तो अब आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चूँ इसलिए कि दो हक यहाँ पर टकरा रहे हैं और नमाज जमात पढ़ने का हक हक औलवियत से अफजल है, लिहाजा आप उससे दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप आखिरी किनारे पर या जरा सा पीछे आकर खड़े हो जाएं जिससे इत्तेसाल। ये आम्र हत्ता बच्चों के अंदर भी जारी है, हर वो मुमय्यिज बच्चा, बालिग होना जरूरी नहीं है जमात के लिए, जमात के हुक्म में मुमय्यिज यानी ऐसा बच्चा जो सही और गलत की और नमाज पढ़ने की तमीज समझता है और सही नमाज अदा कर सकता है, वो नमाज को इत्तेसाल दे देता है, उससे इत्तेसाल हो जाता है नमाज का। सिर्फ वो बच्चे कि जिनको नमाज पढ़नी ना आती हो या इतने छोटे हों कि तमीज़ ना दे सकते हों, वो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अगर एक साथ लाइन में इतने तादाद में खड़े हो जाएं कि इत्तेसाल बाकी ना रह सके, इन तमाम कयूद के साथ है। हमने एक जहन में तसव्वुर कर लिया कि जहाँ चार बच्चे खड़े होंगे वहाँ नमाज ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चूँकि उन बच्चों के लिए जो बालिग नहीं है उनके लिए नमाज है नहीं, अगर उनके चारों के एक साथ खड़े होने से नमाज में कहीं और इत्तेसाल खराब नहीं हो रहा तो आप नहीं हटा सकते। लिहाजा अज़ीज़ाने मन किसी भी शख्स को छोटा समझना, फरमाया कि हो सकता है कि खुदा का वली, बाज़ औक़ात हमारा लोगों से रवैया हमें खुदा से दूर कर देता है। जब तक आप अल्लाह के वली को अपनी ज़ात से बाहर तलाश करना नहीं शुरू करेंगे, आपका राब्ता अल्लाह के औलिया से नहीं हो सकता। हमने ये तसव्वुर कर लिया कि अल्लाह का सबसे बेहतरीन बंदा मैं ही हूँ, मेरे अलावा सब, यहीं से काम ख़राब होना शुरू होता है। तसव्वुर ये होना चाहिए कि मुझ आयतुल्लाह अल्लामा तबतबाई रज़वानुल्लाह ताला अलैह, यानी वाकया अजीब शख्सियत थी, आपके अहवाल में मिलता है कि आप हमेशा सबसे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ा करते, असल जमात नहीं पढ़ाते थे। आपके बाद शागिर्दों ने आपसे सवाल किया, कहा कि अल्लामा आप जैसी शख्सियत, आरिफ शख्सियत, आलिम शख्सियत, قرآن کی مفسر شخصیت آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تمہاری سمجھ ہے، میری سمجھ میں اس مسجد میں جو سب سے حقیر اور گناہگار آدمی ہے وہ میں ہوں، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ میرا حق ہے کہ میں صف میں سب سے آگے جا کر کھڑا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو مجھ سے آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ باتقوی ہیں. کہا تم میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہو لیکن میں اپنی ذات کے بارے میں حسن ظن مجھے نہیں لگتا کہ میں ہوں. علامہ ایسے بنا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر خدا کا کہ عنایات ہوتی ہیں کہ پھر صاحب تفسیر المیزان بنا کرتے ہیں. لہذا عزیزان بھائی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نہ میں حیثیت رکھتا ہوں، نہ میں آپ سے صرف ایک دوستانہ مباحثے کے عنوان سے یہ گفتگو کی. میں نے یہ یاد رکھے گا انشاءاللہ اگر مجھے دوبارہ فرصت حاصل ہوئی تو عرض کروں گا کہ تقویٰ کے مراحل انسانی روح اور انسان کے اندر معنویت کی ترقی کے لیے ضروری ہے. بس چند ایک جملے مصائب کے عنوان سے نہیں لیکن صرف اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہم صل علی محمد. اگر زمانے کے امام پر تنہائی صرف اس لیے واقع ہو رہی ہو کہ کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہونے کے باوجود کچھ متقی اور پرہیزگار افراد مہیا نہیں ہو رہے، تو یہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم شخصیت کون ہو. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہاری خبر نہ لی ہوتی، اگر ہم تم پر اپنی نظر نہ رکھے ہوئے ہوتے، دشمن تمہیں نابود کر دیتا، تمہیں جڑوں سے اکھاڑ دیتا. کبھی غور کریں، ہم اگر کبھی اپنے دشمنوں کے کام جا کر دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کی پلاننگز کو جا کر دیکھیں، تو یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ابھی تک باقی کیسے. اور آخری جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یقیناً کوئی صاحب ایسا ہے جو اپنی تدبیر سے ہمیں بچائے ہوئے ہے، اور اس کا لطف و کرم اگر واقعا نہ ہو تو ہمارا دشمن کب کا ہمیں نابود کر چکا ہو. اب ایسا صاحب کہ جو مسلسل اپنی نگاہ میں رکھ کر ہماری حفاظت کر رہا ہو، جب اس کی خواہش یہ ہو کہ کاش کچھ لوگ میری طرف توجہ کر کے میری طرف قدم بڑھائیں، تو اسے لبیک کہنے والا کوئی نہ ملے، کس قدر اس کا دل رنجور ہوتا ہوگا، کس قدر اس کے قلب میں تکلیف ہوتی ہوگی، کس قدر. اور پھر اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت حابیل علیہ السلام کے مظلومانہ قتل سے لے کر کربلا اور پھر آج تک ہر مظلوم کا حقیقی منتقم وہی ذات ہے، اور وہ ذات ہمیں اور آپ کو شاید بعض جگہوں پہ ہم تو زمانے کے ساتھ بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ پورے پاکستان میں شیعوں پہ کہیں مصیبت آتی تھی تو پورا پاکستان احتجاج کی شکل اختیار کر جاتا تھا. آج حالت یہ ہے کہ ایک شہر کے اندر اگر کسی گوشے میں کام ہو رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو دوسرے گوشے کے افراد سوئے ہوئے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمارے اوپر مصیبت نہیں آئی. بے حسی اگر بڑھتی چلی جائے تو انسان کے اندر موت کی کیفیت کو لے کر آ جاتی ہے. بے حسی کا آخری انجام موت ہے. اگر ہم نے اپنے اندر سے یہ بے حسی ختم نہیں کی، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، ہماری قوم موت کے دروازے تک پہنچ کر مردہ ہو جائے گی. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک شعبان میں، کہ جس کو تو نے عبادات کا مہینہ قرار دیا، سالکین اللہ کے لیے یہ مہینہ واقعاً بہت قیمتی مہینہ ہے. جو لوگ متوجہ نہیں ہیں اب بھی اگر توجہ فرمائیں، گرچہ اس مہینے کے اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن بہت تاثیر رکھتے ہیں. کم از کم جو اس مہینے کا خاص استغفار ہے، استغفر اللہ و اسأله التوبہ، کہ جو دن میں پورے دن میں 70 مرتبہ پڑھنا ہے، میرا خیال ہے اگر آپ مسجد سے دروازے تک بھی پڑھتے ہوئے جائیں گے تو یہ تسبیح وہاں تک ختم ہو جائے گی. حد اقل کم از کم اس استغفار کو ضرور پڑھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں جس کسی نے بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھا تو خدا اس کے نام اعمال میں سے گناہوں کو گرچہ وہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں محو کر دیتا ہے. پاکیزہ کریں اپنی ذات کو تاکہ ماہ مبارک رمضان کے لیے، اس کی عبادات کے لیے ہماری روح، ہماری قلب آمادہ تر ہو، آمادگی کے ساتھ وارد ہو سکے ہم ماہ مبارک رمضان میں. بارالہ اس ماہ مبارک کا تجھے صدقہ ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارالہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بارالہ ملت اسلامیہ ایران جس سیلاب کا شکار ہوئی ہے، بارالہ جلد از جلد ان کو اس مصیبت سے رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں بیمار ہیں بارالہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جہاں جہاں ہمارے بے گناہ اسیر ہیں بارالہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی اور پاکستان میں جتنے بے گناہ اسیر ہیں بارالہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. ان کی آزادی میں حائل جتنے بھی عوامل ہیں بارالہ ان کو نیست و نابود فرما. بارالہ بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالخصوص یمن کے، شام کے، بحرین کے، نائجیریا کے مومنین کی مدد فرما. فلسطین، میانمار اور کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت فرما. بارالہ استکباری قوتوں کو، استعماری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما. بالخصوص آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارالہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.